أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ میں ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ جب فلسفے کا آغاز ہوا مختلف فلاسفر سامنے آئے، انہوں نے اس کائنات کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں اپنے مختلف نظریات کو بیان کیا، انسان کے بارے میں بھی، جہان کے بارے میں بھی، خدا کے بارے میں بھی. یہ سلسلہ چلتا آیا تو درمیان میں ایک ایسا مکتب فکر وجود میں آیا کہ جنہوں نے آ کر جو حقیقت اور واقعیت تھی، جس کو انگلش میں ریالٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے اندر شک کرنا شروع کر دیا کہ آیا جس چیز کو ہم یا جن کو ہم حقیقت شمار کرتے ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں. اس گروہ کا نام سوفسطائی پڑا اور پھر ان کے مکتبہ فکر کا نام سفسطہ پڑا. ان کے مقابلے کے لیے مختلف جو فلاسفر سامنے آئے، ان میں سے بڑے نام جو تھے وہ سقراط، افلاطون اور ارسطو تھے. ان کے زمانے میں فلسفی تفکر نے ایک مرتبہ پھر اب جان پکڑی، اور جو فضا سوفسطائی قائم کر چکے تھے اس فضا کو کسی حد تک ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور فلسفے کا ایک مرتبہ پھر چرچا ہونے لگا. اس کے اندر ارسطو کا ایک بہت بڑا کردار رہا کہ ارسطو نے مختلف نظریات دیے، ان نظریات کی تدریس کی. سوفسطائیوں کے مخالفت میں ایک اہم قدم جو ارسطو نے اٹھایا وہ علم منطق کی تدوین تھی، کہ اس میں جو قواعد، جو سوچنے کے قواعد ہیں، فکر کرنے کے، تفکر کے قواعد ہیں، کہ جس کے ذریعے فکر اور تفکر تصحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، ان کو تدوین کیا اور فلسفی بحثوں کو منظم انداز میں تدوین کر کے معاشرے میں اس کو رائج کیا. اس زمانے کے اندر، کہ جس زمانے میں ابھی ہماری بحث چل رہی ہے، دو مکتبہ فکر تھے، ایک سفسطہ، ایک فلسفہ. سفسطہ حقیقت کا انکار کر رہا تھا یا مشکوک بنا رہا تھا، اور فلسفہ واقعیت کو ثابت کر رہا تھا، حقیقت کو ثابت کر رہا تھا. تو اس زمانے میں فلسفہ کے ذیل میں فقط ایک علم نہیں تھا، بلکہ مختلف علوم اس کے ذیل میں آتے تھے. تمام حقیقی علوم جو حقیقی ہوں، قراردادی نہ ہوں، جیسا کہ مثال میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ یہ اصطلاح جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ حقیقی علوم اور قراردادی جو علوم ہیں ان سے کیا مراد ہے. مثلا آپ دیکھیں علم النحو کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں، کہ جو عربی لینگویج کے اندر جو ہے وہ قواعد بیان کرتی ہے کہ کیسے قواعد کی رعایت کر کے آپ جو عربی لینگویج ہے اس کو آپ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قاعدے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے. خوب، یہ کوئی تکوینی چیز نہیں ہے کہ مثلاً اگر کوئی انسان یہ قاعدہ نہ بھی بناتا تب بھی یہ قاعدہ موجود ہوتا، اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے. چونکہ جب ابتدا میں زبان بولی گئی وجود میں آئی تو اس انداز میں بیان کی گئی جو اصیل انسان تھے جو خود عرب تھے جنہوں نے یہ زبان جو ہے آہستہ آہستہ رائج کی انہوں نے اس طریقے سے بیان کی ہے. اب بعد والے آنے والے جو ماہرین تھے اور زبان چونکہ بن گئی ایک تو اب انہوں نے قواعد تدوین کرنے تھے کہ دوسرے بھی سیکھیں زبان کو, تو انہوں نے اصلی زبان جس طریقے سے بولی جاتی تھی جس طریقے سے لکھی جاتی تھی ان کے قواعد کو سمجھا اور تدوین کر دیا کہ عربی میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر فاعل کو مرفوع پڑھتے ہیں ہر مفعول کو منصوب پڑھتے ہیں فتح دیتے ہیں اور فاعل کو ذمہ دیتے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے, قراردادی ہے, تکوینی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کائنات قانون جاذبہ رکھتی ہے. اگر نیوٹن جو ہے وہ جاذبے کا قانون کشف نہ کرتا آیا اس کائنات میں جاذبہ نہیں تھا؟ یا جب تک نیوٹن نے جاذبے کا قانون جو ہے وہ کشف نہیں کیا تھا تو آیا کائنات میں جاذبے کی جو طاقت تھی جاذبے کی جو قوت تھی وہ نہیں تھی کائنات میں زمین کے اوپر؟ تھی, توجہ نہیں تھی. نیوٹن نے آ کر توجہ دلا دی ہے. یہ جو قانون جاذبہ جو ہے مثلا فزکس کے اندر بحث ہوتی ہے, میٹر کے بارے میں بحث ہوتی ہے, انرجی کے بارے میں بحث ہوتی ہے, ان کے جو احکام ہیں مثلا کیمسٹری کے اندر جو بحث ہوتی ہے, ریاضی کے اندر عدد کے بارے میں جو بحث ہوتی ہے, یہ ساری بحثیں تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا انسان سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ طے کرتا ہے کہ آج کے بعد مثلا ہم یوں کر, آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے بعد ہم دو کو چار کہیں گے؟ نہیں ہے, چونکہ عدد جو ہے وہ تکوینی ایک ریاضی جو ہے وہ حقیقی علوم کے اندر شمار ہوتا ہے. یا مثلا کہیں کہ جو مادہ کے احکام ہیں ہم وہ آج کے بعد انرجی کو دیتے ہیں, نہیں کر سکتے. بس ہمارے پاس دو قسم کے علوم موجود ہیں, حقیقی علوم اور قراردادی علوم. نہیں, خود علم کی بات کر رہا ہوں, خود علم کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریاضیات ہے وہ کیا کہہ لیں حقیقی علوم میں شمار ہوتا ہے اس میں آگے. باقی اصطلاحیں تو قراردادی ہیں, جیسے فزکس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مثلا قراردادی, مثلا آپ کہتے ہیں قانون جاذبہ نہیں کہوں گا میں, کچھ اور نام دیتا ہوں مثلا, لیکن بات ہو رہی ہے اس قانون کی. جو قانون ہے وہ قانون وہ حقیقت ہے, اور اصل بحث قانون پہ ہوتی ہے. اب اس قانون کو کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہے تاکہ توجہ ہو جائے, اس کو زبان تو دینی ہے, تو لہذا وہ مسئلہ نہیں ہے اصطلاح کے حوالے سے. اور اصطلاحیں قراردادی ہی ہوتی ہیں, ہم طے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس کو یہ کہیں گے. مثلا آپ دیکھ لیں کمپیوٹر جو ہے نام کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج کمپیوٹر نے اس کو کچھ اور نام دے لیں گے اس کو آ کے, لیکن آپ کہیں کہ اس کا وجود قراردادی ہے, نہیں ہے وجود. کوئی مانے نہ مانے, کوئی توجہ کرے نہ کرے, ہر حالت میں یہ ہے, اور اس کے جو پرزے موجود ہیں وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں. بس اس زمانے میں کہ جب ارسطو فلسفی بحث کر رہا تھا, اور ارسطو سے بھی پہلے کی بات ہے, فلسفہ ایک عام علم تھا کہ جس کے اندر مختلف علوم سماتے تھے. اور وہ کون سے علوم تھے؟ وہ علوم کے جو حقیقی شمار ہوتے ہیں, جس کی ابھی آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے, فزکس, کیمسٹری, طب, ریاضیات, الہیات, یہ سارے جو علوم ہیں یہ فلسفے کے زمرے میں آتے تھے. آموزش فلسفہ میں حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آج بھی اگر آپ معتبر لائبریریوں کے اندر جائیں تو وہاں ابھی تک, جب آیت اللہ مصباح نے یہ کتاب لکھی ہے اس کی بات ہو رہی ہے, چونکہ اب ہم نے بھی دنیا کی یونیورسٹیوں کو ابھی نہیں دیکھا کہ کیا صورتحال ہے, بہرحال جو جانتے ہیں یا یونیورسٹیوں تک جو ہے رسائی حاصل ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک बहुत सारी लाइब्रेरीज के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो किताबें हैं वो फलसफे के उस रैक में आती हैं। फलसफे जो कि लाइब्रेरी का जो एक पूरा इल्म है कि लाइब्रेरी किस तरह होती है और मुख्तलिफ उलूम के मुख्तलिफ कोड लगे हुए हैं, जैसा मसलन आप यहां मदारिस की लाइब्रेरी में देखें कोड लगे हुए हैं सबके, ठीक है। वो रद्दाबंदी जो है की गई है उलूम की लाइब्रेरी के अंदर, आयतुल्लाह मिसबाह ये फरमाते हैं कि मोतबर दुनिया की जो लाइब्रेरी है मुख्तलिफ बाज या ज्यादा, अब ये तो मैदानी तहकीक करने के बाद पता चलेगा, इनके बकौल के फिजिक्स और केमिस्ट्री फलसफे के रद्दाबंदी में आती है, फलसफे के जैल में जो है उन किताबों को रखा जाता है। और यही इस्तेलाह जो है वो काफी अरसे तक राइज रही है, फलसफा इन सब उलूम को शामिल है। हाँ, जो करारदादी उलूम थे जैसे लुगत है, सर्फ है, नहव है, जबान के बारे में जो बात है, ये सारे जो है वो फलसफी कलमरो से खारिज थे। यहां फिर आपने देखा होगा कि शेख मुतहरी की अगर किताबों का मुताला करें, वैसे आप फलसफे की अगर आप किताब का मुताला करें, तो यहां ये बात मिलेगी आपको कि जब ये तय हो गया कि फलसफा तमाम हकीकी उलूम का मजमुआ था, लेकिन हम जब जाकर देखते हैं हकीकी उलूम के अंदर ये एक कैटागरी के नहीं है, मुख्तलिफ कैटागरीज हैं, कैटागरी के हैं, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले ये उलूम पाए जाते हैं। मसलन बाज उलूम जो हैं वो नजरी और वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, अकीदे के साथ मरबूत हैं, मतलब इस किस्म के उलूम हैं जिसका अकीदे व तफक्कुर से जो है वो रब्त है। लेकिन बाज उलूम हम ऐसे देखते हैं हकीकी उलूम में कि जो अमल से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर यहां पर आकर क्या किया गया, फलसफे को दो शाखों में तकसीम कर दिया गया, फलसफाए नजरी और फलसफाए अमली। फलसफाए नजरी में वो उलूम रखे गए कि जिनका ताल्लुक अकीदे से, नजर से, सोच से, तफक्कुर से था, जिस तरीके से आप मसलन फिजिक्स के अंदर जो कुल्ली अहकाम जहान के बारे में बयान करते हैं तो ये कुल्ली अहकाम इंसान के उस वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक रखते हैं, इंसान की नजर और अकीदे से ताल्लुक रखते हैं। या मसलन अदद रियाजियात के बारे में जब आप बहस करते हैं तो रियाजियात के जो कायदे व कवानीन हैं वो क्या है, इंसान के खुद फिक्री जो है इर्तिबात होता है उनके अंदर। इसी तरीके से मसलन जो इलाहियात के अंदर है कि आप वजूद के अहकाम पढ़ते हैं, खुदा के अहकाम पढ़ते हैं, तो ये अकीदे से ताल्लुक रखता है, यानी डायरेक्ट अमल से ताल्लुक नहीं है इनका, अमल से ताल्लुक इनडायरेक्ट है, यानी पहले अकीदा बनता है, पहले एक नजर बनती है, उस नजर के मुताबिक फिर क्या है अमल वजूद में आता है, इसको कहते हैं इल्म नजरी। बस तीन किस्म के उलूम फलसफाए नजरी के जुमरे में आ गए, तबीयात, रियाजियात और इलाहियात, ये फलसफाए नजरी के जुमरे में आए। और फलसफाए अमली के अंदर तीन उलूम को रखा गया, अखलाक, तदबीर मंजिल और सियासत। अखलाक फर्द के साथ खास है, तदबीर मंजिल फैमिली और खानवादे के साथ मरबूत है, और सियासत मुआशरे के साथ मरबूत है। और ये उलूम हकीकी हैं चूंकि फर्द के बारे में बात कर रहे हैं और फर्द हकीकत रखता है, तदबीर मंजिल में फैमिली के बारे में बात चल रही है और फैमिली अपना एक तशख्खुस रखती है, हकीकत है, और इसी तरीके से मुआशरा एक अपना वजूद रखता है, एक अपना तशख्खुस रखता है, अपने अहकाम रखता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ कवानीन जो हैं वो हाकिम हैं, और वो कवानीन जो हैं वो किसी की भी करारदाद, किसी के भी एग्रीमेंट से मुताल्लिक नहीं है, अगरचे हैं बाज़ आकाम लेकिन बाज़ आकाम ऐसे नहीं है। ना ना, इलाहियात के अंदर वजूद शनासी की बहसें हैं जो आप मसलन आजकल बिदाया निहाया के अंदर पढ़ेंगे और आप मुझे फलसफा में हम पढ़ेंगे, उसको इलाहियाती बहस कहा जाता है। जब फलसफे में कहा जाता है इलाहियाती बहस, उसमें फकत खुदा की बहस नहीं होती है, वजूद और उसके जिमन में क्या है, खुदा की बहस, जो ये इलाहियाती बहस शुमार होती है। बस ये मुख्तलिफ उलूम जो हैं वो फलसफा शुमार होते थे, बस फलसफा मुसावी था उलूम हकीकी के साथ, और ये तमाम उलूम जो है वो उसके जिमन में आते थे। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि फलसफा नजरी की मजीद तफसील क्या हो जाएगी, तो आप मसलन यूं कर बयान कर सकते हैं। अब मैं मामूलन वक्त नहीं होता कि इंग्लिश जो है ताबीरें इनके साथ जो है वो बयान करूं, दोस्तान खुद जो है वो जहमत करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हिकमत नजरी या फलसफा नजरी की अगर तारीफ जानना चाहते हैं, तो कहते हैं ये फलसफा नजरी उस इल्म को कहा जाता है, या हिकमत नजरी जो है उस इल्म को कहा जाता है कि जो उन कजाया का मजमूआ है कि जो होने और ना होने से हिकायत करते हैं। मसलन आप क्या करते हैं फलसफे में बहस बाज इसमें बिदाय नहाय में जो आप पढ़ते हैं फलसफा, आप अगर कहते हैं वजूद है, अदम निस्ती का नाम है, ठीक है, कुल्ली मफहूम है, जुजई है, मतलब इस तरीके से आप बहस करते हैं होने ना होने के बारे में आप, तो फलसफा नजरी उन कजाया का मजमूआ है कि जो होने या ना होने से हिकायत कर रहे हैं, मतलब खुदा है, वजूद है, वजूद में हरकत है, वजूद मुजर्रद होता है, अदम नहीं है, अदम वजूद नहीं रखता, यानी ये ना आप कह रहे हैं, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक बेमाना फलसफी के बाद में बात आएगी इसकी आगे, ये ना और हां वाले जो कजाया होते हैं ये उलूम नजरी के अंदर जो है वो इस तरीके से बयान होते हैं। और हिकमत अमली या फलसफा अमली क्या होता है, ये उन कजाया का मजमूआ होता है कि जो उन कवानीन से हिकायत करते हैं, उन उसूलों से हिकायत करते हैं कि जो इंसान के अमाल इंसान की रफ्तार को तंजीम और मुनज्जम करने वाले होते हैं। अगर इसको आसान ताबीर मजीद दे दी जाए तो यूं कहेंगे कि फलसफा अमली या हिकमत अमली, यानी जो अच्छाई और बुराई से बहस करते है, करता है, या मतलब कुल्ली तौर पर जो फारसी में ताबीर इस्तेमाल की जाती है बायद हा व न बायद हा से बहस करता है। मसलन बायद हा से क्या मुराद, यानी इसको हतमन अंजाम देना चाहिए, दोस्त है, ये वैल्यूज की जो बहस होती है, अकदार शनासी की जो बहस होती है, वो तकरीबन इसी किस्म की होती है कि जिसमें इंसान के अमल के बारे में बात हो रही होती है कि ये हतमन अंजाम देना चाहिए, ये हतमन अंजाम नहीं देना चाहिए, बायद हा यानी हतमन अंजाम देना चाहिए, ना बायद हा यानी हतमन इससे रुकना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश ताबीरें हैं कि इंशाल्लाह आप खुद रुजू कर लेंगे, क्योंकि ये ताबीरें जो है वो खुद वेस्ट के जो है वो फलसफे में भी इस्तेमाल होती हैं और इस्लामी फलसफे में भी ये ताबीरें इस्तेमाल होती हैं। बस मालूम यहां से अब आपको फलसफे की तारीफ भी मालूम हो जाती है और फलसफे की इस इस्तिलाह को भी जो है वो आप समझ जाते हैं कि फलसफा एक ऐसा इल्म है कि जो मजमूआ है उन कजाया का कि जहां पर होने ना होने के एक चीज के एक हकीकत के बारे में बहस हो रही होती है और बायद हा व नबायद हा के बारे में बहस हो रही होती है, यानी अर्जशी बहसें, अकदार की बहसें, वैल्यूज की जो बहसें हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसकी रविश क्या होती है, अकली रविश होती है कि एक दो दरसों के बाद हमारी ये बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। ये इस्तेलाह बहुत अरसे तक राइज रही और अभी भी कमाकान बाकी है, लेकिन फलसफे की इस्तेलाह पर मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियां आई हैं कि इस किताब के साथ साथ उनकी तरफ जो है वो तवज्जो دلاتا رہوں گا. پس پہلی جو اصطلاح وجود میں آئی فلسفے کی وہ یہ اصطلاح تھی، فلسفہ یعنی حقیقی علوم، کہ جو عقلی بنیاد پر کائنات کی تفسیر کرتا ہے. درست ہے، یہ تھا فلسفہ. پھر آیت اللہ مصباح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ارسطو کے، افلاطون اور ارسطو کے بعد بہت عرصے تک ان کے شاگرد فلسفے کی بحثوں کو بیان کرتے رہے، کتابوں میں تدوین کرتے رہے، اور فلسفے کا بازار جو ہے وہ گرم کر کے رکھا. لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ نہ گزرا کہ آہستہ آہستہ کلیسا نے حاکمیت کو سنبھالنا شروع کر دیا، امپراتوری روم جب مسیحیت کی طرف تمایل پیدا کر گئی، یعنی پہلے وہ مشرک تھے لیکن مسیحیت کی تبلیغ کی وجہ سے، کہ جب روم کی امپراتوری نے مسیحیت کو قبول کر لیا تو اور کلیسا کے عقائد کو رسمی طور پر اس کو ترویج کرنا شروع کر دیا، تو یہاں پر آ کے انہوں نے کیا پہلا کام؟ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی یونیورسٹی تھیں، جو بھی مدارس تھے اسکندریہ کے اندر یا یونان کے آتین علاقے میں، وہ تھا اس کا حکم دے دیا کہ اس کو بند کر دیا جائے. اور جتنا بھی ارسطو کی میراث تھی، فلسفے کی میراث تھی، وہ انہی شہروں کے اندر موجود تھی اور انہی کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو جتنے بھی اس وقت کے موجود فلسفی تھے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بند تو ہو گئے تھے اور وہاں ان شہروں کو چھوڑ دیا انہوں نے اور کسی اور جگہ جا کر منتقل ہو گئے. اور یہاں سے پھر کیا ہے، یونان کے اندر فلسفی تفکر نے زوال حاصل کرنا شروع کر دیا اور کلیسا حاکم ہو گیا. اور یہ سلسلہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہاں تک آیا ہے، رونیسانس کے زمانے تک. تو یہ سلسلہ تھا، یہ پہلا مرحلہ تھا فلسفے کا کہ جو یونان کے اندر گزرا. اور مختلف جو مکتب فکر وجود میں آئے وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ ذکر کیے. اس کے بعد آیت اللہ مصباح وارد ہو جاتے ہیں اس بحث میں کہ چھٹی صدی میلادی کے اندر پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام نے طلوع کرنا شروع کیا، یعنی خورشید اسلام جو ہے وہ طلوع کیا، پیغمبر اکرم جو ہیں وہ خدا کی طرف سے اس کائنات میں وجود تشریف لائے اور وحی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کی. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات کے اندر ہے، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ آپ پیدائش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، اطلب العلم من المهد الى اللحد، کہ گہوارے سے لے کر لحد تک تعلیم حاصل کرو. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو جتنا دور جانا پڑے آپ علم کو حاصل کرو. ایک معروف حدیث ہے، اگر وہ حدیث نہ بھی ہو پھر بھی وہ بہترین ایک حکمت ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں مسافت طے کر کے چین تک کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس دور میں جو ہے وہ مسافت چونکہ زیادہ بنتی تھی اس کی، تو لہذا کنائے کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اس قسم کی آپ تعبیر قرآن کے اندر دیکھ لیں, کیوں تفکر نہیں کرتے, کیوں تدبر نہیں کرتے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کائنات کے اندر جو ہے وہ تفکر تدبر کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے قرآن کے اندر. تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ انہی تشویقوں کا نتیجہ تھا, پیغمبر کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مختلف علوم کے اندر ماہرین پیدا ہونا شروع ہوئے اسلام ہی کے اندر. آپ دیکھیں صدر اسلام ہی کے اندر الجبرا کا ماہر بھی مسلمان تھا, جیومیٹری کا ماہر بھی مسلمان تھا, کیمسٹری کے اندر مہارت رکھنے والا بھی مسلمان تھا, اور اس طریقے سے باقی جو علوم اس وقت موجود تھے. اور بڑے بڑے نام جو ہیں سامنے آتے ہیں اگر آپ علوم کی تاریخ کا مطالعہ کریں, اور صدر اسلام ہی کے اندر ہے مثلا یہ جو 250 سال کا یا 300 سال کا جو ایک زمانہ گزرا ہے آئمہ کے ساتھ, اور اس کے آئمہ کے اصحاب ہیں, تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں موجود ہیں. بس کہتے ہیں کہ یہ جو اب یہاں پہ ایک نقطے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج میرے پاس وہ نہیں ہے ریکارڈر, ٹائم میں دیکھ لیتا تھا کتنا ٹائم ہوتا تھا, تو آپ دھیان رکھیے گا کہ 5 منٹ ہیں. ایک بحث جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے اور آیت اللہ مصباح اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ مختلف علوم جو یونان کے اندر تدوین ہو چکے تھے, رائج تھے, موجود تھے, وہ عربی زبان کے اندر کیوں ترجمہ ہوئے. درست ہے, مخالفین فلسفہ کی طرف سے ایک علت بیان کی جاتی ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بحث کروں گا اگر وقت ملا, نہیں تو اعتراضات والے میں تو تفصیل سے اس کے اوپر کھڑا مطلب بیان کرنا, لیکن اس کے اندر بھی اس مطلب کو جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. آیت اللہ مصباح جو ایک وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ جب علم کو طلب کرنے کی, حکمت کو طلب کرنے, مثلا ایک اور روایت ہے الحکمت ضالۃ المومن, حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے, اور اس کو جہاں سے حاصل ملے حاصل کرو وہاں سے. تو یہ تاکید, یہ تشویق قرآن کی, پیغمبر کی, آئمہ کی, اس بات کا موجب بنی کہ جب ثقافتوں نے ملنا شروع کیا, ثقافتوں کا ملاپ ہونا شروع ہوا, ہر جس وجہ سے بھی جب ثقافتوں کا ایک دوسرے سے ملاپ ہونا شروع ہوا, ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کو کہیں حکمت نظر آ رہی ہے, کہیں علم نظر آ رہا ہے, تو اسلام نفی نہیں کر رہا کہ آپ نے فقط وہی تعلیم اور علم لینا ہے کہ جو علم اس وقت عالم اسلام میں موجود ہے, اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی بھی حکمت, کوئی بھی علم موجود ہے اور وہ نافع بھی ہے, اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ترجمہ ہوئی ہیں, جو علمی میراث تھی یونان کی, روم کی, ایران کی, اس کو عربی ترجمہ اسی تشویقوں کے نتیجے میں مسلمانوں نے کرنا شروع کیا, ایک وجہ یہ ہے. اور ایک اور وجہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سیاسی وجہ ہے. اگرچہ اس کو بیان کیا گیا ہے, آیت اللہ مصباح نے بھی یہاں بیان کیا ہے, لیکن آپ اگر تحقیق کرنا شروع کریں ابھی تک اس سیاسی عامل کے اوپر کوئی قوی طور پر شاہد و قرینہ نہیں ملا. کیا کہ یونانی علوم کا ترجمہ اس لیے کروایا گیا تاکہ عباسی حکومت یا بنی عباس والے کیا کریں, آئمہ کے دروازے کو بند کر سکیں, اہل بیت سے جو لوگ متاثر ہو رہے تھے, اہل بیت سے جو وہ علوم حاصل کر رہے تھے, اس دروازے کو بند کر سکیں. جملہ بہت اچھا ہے. اور بنی عباس, بنی امیہ جو بھی ہو, اہل بیت کے مخالف بھی تھے, ایک احتمال کے طور پہ ہم اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں, لیکن قاطعیت کے ساتھ یہ وجہ اب مشہور ہو چکی ہے. اب آپ مخالفین فلسفہ جو کہ مکتب تشیع کے اندر موجود ہیں, وہ اس کو اصلی ترین وجہ جو ہے وہ شمار کر کے فلسفے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہی اس لیے ہے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ دروازہ بند کر سکیں، لوگوں کو دور کر سکیں اس سے. بلکہ آپ اگر دیکھیں، ابھی ہم اہل بیت کے زمانے کو مد نظر نہیں رکھتے، آپ چلے آئے جب سے بادشاہیت کا زمانہ قائم ہے. آپ کو کوئی ایسا بادشاہ ملے گا کہ جس نے اپنے دور میں لائبریری نہ بنائی ہو، جس نے اپنے دور کے اندر عالموں کو سپورٹ نہ کیا ہو، اگر کہیں سے علم حاصل ہو رہا ہو، علم مل رہا ہو، اس علم کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں منتقل نہ کیا ہو اس نے. یہی مثال لے لیں آپ آ کر کہ ارسطو کو، اسکندریہ کے جو بادشاہ تھا، اس نے باقاعدہ اس کو اپنے دربار میں رکھا. کس لیے؟ کہ تم آؤ علوم کی تدریس کرو، لائبریری کی دیکھ بھال کرو، اور شاگرد پروری کرو، اور مختلف جگہ سے اگر کہیں اسے علوم ملتے ہیں تو اس کی مدد کرتا تھا یہ بادشاہ ارسطو کی. اس کے اختیار میں وسائل مادی سارے رکھتا تھا کہ وہ اگر کوئی نسخے ملتے ہیں، کتابیں ملتی ہیں، تو وہ لائبریری میں لا کر رکھے آگے. آپ بادشاہوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ روشن اور واضح طور پر یہ مطلب ملے گا کہ یہ ان کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہوتا تھا. بادشاہ اس کو خود سے کام انجام دیتا تھا. تو بنی عباس میں سے مأمون خصوصاً تاریخ گواہ ہے اس کے اندر کہ ٹھیک ہے وہ غاصب تھا، ٹھیک ہے وہ غلط تھا، ملعون بھی ہم کہتے ہیں اس کو، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا مخالف تھا، اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا اس نے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے جو یونانی علوم کے ترجمہ کروانے کے لیے جو مکاتب تاسیس کیے اور علوم کو ترجمہ کروایا، اس کی فقط اور فقط ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ ہے اہل بیت کا دروازہ بند کرنا. شاہد نہیں ہے اس کے اوپر، قاطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے. بس آیت اللہ مصباح نے ایک اور جو سبب بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی سبب ہے کہ اسلامی فرہنگ کے اندر، اسلامی ثقافت کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر جو یونانی علوم ترجمہ ہوئے ہیں وہ بنی عباس کی اس سیاست کی وجہ سے ہوئے ہیں. خوب، ایک احتمال کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں، شاید انہوں نے یہ کیا ہو، لیکن قاطعیت کے ساتھ ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد جو ہے آیت اللہ مصباح ڈیڑھ صفحے کے اندر فلسفہ اسلامی کا جو ہے وہ مختصر تعارف کروا دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر بالکل بحث نہیں کرتے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے چیپٹر کے بعد جب ہم دوسرے چیپٹر میں جائیں گے تو فلسفہ غرب کے مختلف مراحل جو ہے وہ مختلف عناوین کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن اسلامی فلسفے کو جو ہے انہوں نے فقط ایک ڈیڑھ صفحے کے اندر ہی سمیٹ دیا ہے اس کو، کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اسلامی فلسفے پر جو ہے وہ مختلف جو مکاتب سامنے جو ترتیب رہی اسلامی فلسفے کے اندر اس کو بیان کریں گے، اور ہمارا یہ درس اول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم درس دوم میں وارد ہو جائیں گے کہ جو قرون وسطیٰ سے شروع ہوتا ہے، کہ دوبارہ پھر وہ کیا ہے غربی معاشرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں، کہ اہم ترین بحثیں اور تھوڑی پیچیدہ بحثیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس مطالعہ کر کے آئیں گے اور اس میں مطالب جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے اور بحث کریں گے اس کے اوپر. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.